السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم سرخیاں۔
For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba, and this is our very first stop. So this is a historic visit, and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people and to forge new agreements and commercial deals to build new ties between our two peoples.
امریکی صدر براک اوباما کیوبا کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان اشروں کی عداوت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پاکستان سے یہ خبر۔
اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے کے تعاون سے اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی نیوکلیئر سیکیورٹی تربیتی کانفرنس کا انعقاد۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
صدر ممنون حسین کا جنوبی وزیرستان کا دورہ، میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
امریکی صدر براک اوباما نے پیر کے روز ہوانا میں کیوبا کے صدر راہل کاسٹرو سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں تعلقات بحال کرنے کے علاوہ انسانی حقوق جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس پر دونوں ملک اتفاق رائے نہیں رکھتے۔ صدر براک اوباما نے اپنے تاریخی 3 روزہ دورے کے دوسرے دن دی پلازا آف ریولیوشن میں کیوبا کے آزادی کے ہیرو ہوزے مارتی کی یادگار پر پھول چڑھا ہے۔ صدر براک اوباما کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ ہوزے مارتی کو خراج پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی ملک کی آزادی کے لیے جان دی۔ صدر براک اوباما نے گیسٹ بک میں لکھا کہ ہوزے مارتی کی آزادی اور حق خود اختیاری آج بھی کیوبا کے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ امریکی لیڈر نے بعد میں قریبی ریولیوشنری پیلس میں کاسٹرو سے ملاقات کی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہی ہیں مدثرہ منظر۔
اتوار کے روز جب صدر اوباما تقریباً 90 برس میں کیوبا کا سفر کرنے والے پہلے برسر اقتدار صدر کے طور پر ہوزے مارتی ایئرپورٹ پر اترے تو کاسٹرو کی وہاں غیر موجودگی نمایاں تھی۔ وزیر خارجہ برنو روڈریگز نے صدر اوباما اور ان کے اہل خانہ کے استقبال کے لیے کیوبا کے ایک چھوٹے سے وفد کی قیادت کی۔ اپنی آمد کے فوری بعد صدر اوباما امریکی سفارت خانے کے عملے اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے ایک ہوٹل روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر صدر اوباما نے کہا،
For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba, and this is our very first stop. So this is a historic visit, and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people.
This is the first time Air Force One تیارہ کیوبا میں اترا ہے، اور یہ ہماری پہلی منزل ہے۔ چنانچہ یہ ایک تاریخی دورہ ہے۔ کیوبا کے عوام سے رابطے، ان کے ساتھ نئے سمجھوتوں اور نئے تجارتی معاہدوں کا ایک تاریخی موقع، تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان نئے بہتر تعلقات قائم ہوں، اور میرے لیے ایسے مستقبل کا تصور پیش کرنے کا موقع جو ہمارے ماضی سے زیادہ تابناک ہو۔ بعد میں صدر نے پیدل ہوانا کے قدیم تاریخی شہر کا دورہ کیا، اور اس کے بعد شہر کے کیتھیڈرل میں کارڈینل آئمی اورتیگا سے ملاقات کی۔ قدیم ہوانا کی صدر ہیلینا واکیز نے کہا،
Estoy muy emocionada, sinceramente para mí es un honor haber visto al presidente Obama tan cerca de mí.
مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ صدر اوباما کو اتنے قریب سے دیکھنا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ میں یہ بات پورے خلوص سے کہہ رہی ہوں، میں اسے دل سے محسوس کر رہی ہوں۔ حکومت کے اعتراض کے باوجود صدر اوباما کیوبا کی سول سوسائٹی کے ارکان اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر کی آمد سے قبل سیکیورٹی کے عہدیداروں نے ہوانا کے گاندھی پارک میں درجنوں منحرفین کو گرفتار کر لیا، جن میں لیڈیز ان وائٹ نامی اس گروپ کی لیڈر بھی شامل تھیں، جس میں کیوبا بھر سے 200 خواتین شامل ہیں اور جو کھلم کھلا کاسٹرو حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کی پکڑ دھکڑ بند کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کیوبا کے اپنے 3 روزہ دورے کے موقع پر صدر اوباما ہوانا میں ٹیلی ویژن پر لوگوں سے خطاب کریں گے، اور کیوبا کی قومی ٹیم اور میجر لیگ بیس بال کی ٹیم ٹیمپا بے ریز کے درمیان بیس بال کا میچ بھی دیکھیں گے۔ اوباما کے وفد میں امریکہ کی دونوں سیاسی پارٹیوں کے قانون ساز، تجارتی لیڈر اور ممتاز کیوبا نیاد امریکی شامل ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسلام آباد میں بین الاقوامی توانائی ایجنسی آئی اے ای اے کے تعاون سے ایٹمی سیکیورٹی کی تربیتی کانفرنس پہلی بار کسی دوسرے ملک میں منعقد ہوئی ہے۔ اس میں 29 ملکوں کے 56 نمائندوں نے حصہ لیا۔ معروف ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند کا کہنا ہے کہ یہ کانفرنس اس بات کی مظہر ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے آئی اے ای اے کے تعاون سے ایک بین الاقوامی نیوکلیئر سیکیورٹی تربیتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وزارت خارجہ سے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ انٹرنیشنل نیٹ ورک فار نیوکلیئر سیکیورٹی ٹریننگ اینڈ سپورٹ سینٹرز کا اجلاس 14 سے 18 مارچ تک اسلام آباد میں ہوا۔ بیان کے مطابق آئی اے ای اے کے صدر دفتر سے باہر پہلی مرتبہ اس طرح کی تربیتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس کا مقصد جوہری تحفظ سے متعلق کی جانے والی کوششوں کو مربوط بنانا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ کانفرنس میں 29 ممالک سے 56 عہدیداروں نے شرکت کی، جن میں امریکہ اور روس کے نمائندوں کے علاوہ ورلڈ انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سیکیورٹی اور آئی اے ای اے کے عہدیدار بھی شامل تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایک ذمہ دار جوہری ملک کے طور پر پاکستان نے گزرتے وقت کے ساتھ نیوکلیئر تحفظ کے حوالے سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس کے شرکا نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے علاوہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز کا بھی دورہ کیا۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سابق سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد آئی اے ای اے کی طرف سے پاکستانی کوششوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔
بس یہ پاکستان کا میں بتا رہا ہوں جو ٹریک ریکارڈ ہے اسی کو اکنالج کرتا ہے، جو نو ہاؤ ہے، جو ایکسپرٹیز ہے، اور اس کو اکنالج کرتا ہے۔ اور آف کورس یہ ایک بہت بڑی ریکگنیشن ہے کہ پاکستان ایک ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، کیونکہ یہ اس بات کی ریکگنیشن ہے کہ پاکستان کو اکنالج کیا گیا ہے ایٹ لیسٹ آئی اے ای اے کی لیول پہ کہ پاکستان ایک ریسپانسبل میچیور نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔
حکام کے مطابق حال ہی میں پاکستان نے جوہری ہتھیار رکھنے والے ایک ذمہ دار ملک کے طور پر سینٹر آف ایکسیلنس فار نیوکلیئر سیکیورٹی کے قیام کے علاوہ جوہری اثاثوں کے تحفظ کے لیے کئی دیگر اقدامات بھی کیے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ جوہری اثاثوں کی حفاظت کے معاملات پر بین الاقوامی موقف کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، اور بطور ریاست وہ اس ضمن میں اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق جوہری اثاثوں کے تحفظ کے لیے جامع اور مربوط اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں وزیر اعظم کی زیر صدارت کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ادارہ بھی شامل ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے اپنے جوہری اثاثوں کی حفاظت کے لیے خصوصی فورس بھی تشکیل دی، جس کے بارے میں حکام کہہ چکے ہیں کہ اسے جدید ہتھیاروں اور آلات سے بھی لیس کیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے پیر کے روز جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر متعین فوجی دستوں سے ملاقات کی۔ پشاور سے تفصیلات بتاتے ہیں شمیم شاہد۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے پیر کو قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے علاوہ ایک تعلیمی ادارے میں نوجوانوں سے بھی ملاقات کی۔ حالیہ برسوں میں کسی بھی صدر پاکستان کا جنوبی وزیرستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ صدر ممنون حسین کے ہمراہ صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر اقبال ظفر جگڑا بھی جنوبی وزیرستان گئے۔ جنوبی وزیرستان میں 2009 میں دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا فوجی آپریشن کیا گیا، جس کی وجہ سے اس علاقے سے ہزاروں خاندان نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ فوجی آپریشن کے بعد جنوبی وزیرستان کے بیشتر علاقوں پر حکومت کی عملداری بحال کر دی گئی اور علاقے میں بہت سے تعمیراتی کاموں کا بھی آغاز کیا گیا۔ اگرچہ جنوبی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے بہت سے خاندان واپس جا چکے ہیں، لیکن اب بھی بہت سے افراد صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صدر مملکت اس دورے کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن بحال ہو گیا ہے۔
دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک تو یہ کہ کچھ ڈیولپمنٹ ورک وغیرہ کیے ہیں، کچھ آئی ڈی پیز کو وہاں موو کیا ہے، اور وہ ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ بہت سارے آئی ڈی پیز ابھی تک پیچھے واپس کیمپوں میں ہی ہیں، تو وہ میرا خیال ہے صدر مملکت ایک تو وہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا ڈیولپمنٹ ورک وغیرہ کیے ہیں اور کیا ضرورت ہے وہاں پہ، اور دوسرا جو پوری نیشن کو اور دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج دن تک چونکہ سول ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں نہیں گئی, چونکہ افواج پاکستان یہ سمجھتی تھی کہ وہاں حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں فریلی پھرنے دیا جائے یا لے کے جائیں, تو اب وہاں پہ امن ہے, حالات کنٹرول میں ہیں اور ہماری ڈگنیٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ وزٹ کر سکتی ہیں.
واضح رہے کہ جنوبی وزیرستان سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں اب بھی فوجی آپریشن کا آخری مرحلہ جاری ہے. شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عضب کے بارے میں عسکری کمانڈروں کا کہنا ہے کہ اب پہاڑی علاقے شوال سے شدت پسندوں کی صفائی کے لیے زمینی دستے کاروائیاں کر رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بیلجیم کے وکیل استغاثہ نے ایک شخص کی شناخت کی ہے جو پیرس حملوں میں شریک تھا. وفاقی وکیل کے دفتر نے کہا ہے کہ نجیم لاچولی, جس کی عمر 24 برس ہے, ستمبر کے مہینے میں آسٹریا ہنگری کی سرحد پر گیا تھا. اس کے ساتھ پیرس حملوں کا مشتبہ صالح عبدالسلام بھی تھا, جسے گزشتہ ہفتے برسلز میں ایک چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا. پیرس میں 13 نومبر کو ہونے والے حملوں میں 130 افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. ایک روسی عدالت نے ایک یوکرینی خاتون پائلٹ کو دو روسی صحافیوں کے قتل کا مجرم قرار پایا ہے, جنہیں سن 2014 میں جنگ زدہ یوکرین میں ہلاک کیا گیا. نادیا ساوچینکو کے مقدمے کو بین الاقوامی طور پر ایک سیاسی دھوکہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. عدالت منگل کے روز نادیا کو سزا سنائے گی. استغاثہ کا مطالبہ ہے کہ خاتون پائلٹ کو 23 سال کی قید کی سزا سنائی جائے, جبکہ نادیا کا کہنا ہے کہ اسے یوکرین کی لڑائی کے عین عروج پر اغوا کیا گیا اور روسی عہدیداروں کے حوالے کیا گیا, اور اس سے کہا گیا کہ وہ صحافیوں پر مہلک گولہ باری کے مقدمے کا سامنا کرے. نادیا کو اپنے ملک یوکرین میں ایک ہیرو کا درجہ حاصل ہے اور ان کی غیر موجودگی میں انہیں پارلیمنٹ کا رکن بنایا گیا. یورپی یونین اور امریکہ نے نادیا ساوچینکو کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے. بین الاقوامی فوجداری عدالت نے کانگو کے سابق نائب صدر ژانگ پیٹر بیمبا کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار پایا ہے. ہیگ میں 3 ججوں کے پینل نے متفقہ طور پر قرار دیا کہ بمبا ان تمام مجرمانہ اقدامات کے ذمہ دار تھے جن میں ان کی ملیشیا نے اس وسطی افریقی جمہوریہ میں سن 2002 اور سن 2003 میں آبروریزی اور اغوا کی کاروائیاں کی. شمالی کوریا نے اپنے ملک کے مشرقی ساحل پر کم فاصلے کے متعدد پروجیکٹائلز داغے ہیں. جنوبی کوریا کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ آتشی گولے پیر کے روز مشرقی شہر ہیم ہانگ میں پھینکے گئے. اس بارے میں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. جنوبی کوریا کے حکام نے کہا ہے کہ یہ پروجیکٹائلز پیر کے روز مشرقی شہر ہیم ہانگ سے داغے گئے. حکام نے یہ نہیں بتایا کہ کس قسم کے میزائل اور راکٹ داغے گئے ہیں. سول سے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے نارتھ کوریا پالیسی کے لیے امریکی خصوصی نمائندے سنگ کم نے شمالی کوریا پر زور دیا کہ وہ میزائل تجربے میں کمی لائے.
I think our message is pretty clear that they should refrain from all provocative actions, including missile tests.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ہمارا پیغام خاصا واضح ہے, انہیں میزائل تجربے سمیت ہر قسم کے جارحانہ اقدامات سے باز رہنا چاہیے, جو سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی کھلی خلاف ورزی ہے. کم, جو مذاکرات کے لیے جنوبی کوریا میں ہیں, کہا ہے کہ دونوں ملکوں نے اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 2270 پر تبادلہ خیال کیا ہے, جو حالیہ جوہری تجربے اور راکٹ لانچ کے بعد شمالی کوریا پر موجودہ پابندیوں کو مزید سخت کرتی ہے. کم نے کہا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا دونوں قرارداد پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہیں اور وہ خطے میں دیگر ملکوں سے رابطے میں ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ قرارداد پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوا ہے. گزشتہ ہفتے جنوبی کوریائی حکام نے کہا کہ شمال نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے درمیانے درجے والے میزائل فائر کیے ہیں. شمالی کوریا کئی ہفتوں سے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ واشنگٹن اور سول کے خلاف فوجی مشقوں کے جواب میں جوہری حملوں کا آغاز کرے گا. شمالی کوریا جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان فوجی مشقوں کو ایک فوجی حملے کی تیاری کے طور پر دیکھتا ہے. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں ہفتے کے روز کیے گئے خودکش بم حملے کے بعد کڑے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. اس خودکش حملے کے لیے داعش کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے. استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی افواج دوسرے مشتبہ افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں, جبکہ سلامتی سے متعلق خدشات بھی موجود ہیں. تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی.
استنبول میں ابھی بھی خوفداری ہے. کچھ والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے اور بسوں پر سفر بھی نہیں کرنے دے رہے۔ لوگ عوامی مقامات پر جانے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ مزید حملوں کا خطرہ ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ ان کی حکومت اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔
ٹیرر ارگتلرینی دارمادار اتمک، منصوبلارنن باشلارنی ازمک،
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ ترکی کو حال ہی میں اپنی تاریخ کے سب سے بڑے اور خون ریز مرحلے کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک دہشت گرد تنظیموں اور ان کی پشت پناہی کرنے والے جنگجوؤں کا ممکن طور پر مقابلہ کر رہا ہے۔ ملک میں کھیل کی تاریخ کے سب سے بڑے ایونٹس میں شامل ایک ایونٹ کو بھی اسی وجہ سے منسوخ کرنا پڑا ہے۔ یہ استنبول کی کلیدی فٹ بال ٹیموں کے درمیان ہونے والا ایک میچ تھا۔ شہر کے گورنر نے مقابلہ شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل یہ فیصلہ دیا اور انہوں نے اس کے لیے باوثوق انٹیلیجنس ذرائع کا حوالہ دیا، جن کے مطابق ایک اور حملے کا انتباہ جاری کیا گیا۔ ترک سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے مقامی ذرائع بلاگ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ داعش خود کش حملہ آوروں اور مسلح حملہ آوروں کو استعمال کرتے ہوئے ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے نومبر 2015 میں پیرس میں حملے ہوئے۔ استنبول پولیس نے تین مشتبہ افراد کی تصویریں جاری کی ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ ان کا تعلق استنبول کے حملہ آور سے تھا، جس نے دھماکہ کر کے چار افراد کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کیا۔ اطلاعات کے مطابق مشتبہ افراد ممکنہ طور پر خود کش حملہ آور تھے۔ ترک پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن کی تصویروں کا مشاہدہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حملہ آور نے اسرائیلی سیاحوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا اور یہ کہ اس نے ان کے ہوٹل سے ہی ان کی نشاندہی کر لی تھی۔ اس حملے میں 3 اسرائیلی ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے تھے۔ ترکی کی مرکزی حزب اختلاف ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین اینگن آلتھے کہتے ہیں کہ حکومت کو ہفتے کے روز ہونے والے حملے کی کسی حد تک ذمہ داری قبول کرنا چاہیے۔ ڈپٹی چیئرمین کہتے ہیں کہ اس وقت ملک جن حالات کا سامنا کر رہا ہے وہ برسر اقتدار اے کے پارٹی کی مشرق وسطی میں غیر مستحکم، متضاد اور مہم جوئی کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ حزب اختلاف نے ترکی کے کچھ مغربی حلیفوں کے ساتھ مل کر حکومت پر الزام لگایا ہے کہ اس نے شام میں داعش اور دوسرے جہادی گروپوں کے خطرے کو نظر انداز کیا ہے تاکہ کرد باغیوں کے خلاف لڑائی پر توجہ دے۔ ترک وزیر داخلہ افغان اعلی نے اتوار کو یہ بات تسلیم کی ہے کہ سیکیورٹی افواج حملہ آوروں کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ انکرا اور استنبول میں اکتوبر سے اب تک ہونے والے 5 خود کش حملوں میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیچے چلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے یقین دلایا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ اتوار کے روز واشنگٹن میں اسرائیل نواز گروپ امریکی اسرائیلی عوامی امور کی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے مرحلے سے پچھلے سال کے مقابلے میں انتہائی دور ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ امریکہ عقابی نظروں سے ایران کو دیکھ رہا ہے۔ بائیڈن نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ دو ریاستی حل پر مذاکرات کرے جو ان کے خیال میں اسرائیل کی سلامتی اور شناخت کی ضمانت ہے۔ فلسطینی سرزمین پر یہودی آباد کاریوں میں اضافے سے فلسطینی مایوس ہو چکے ہیں اور مستقبل کی اپنی ریاست چاہتے ہیں۔ سینکڑوں تارکین وطن شام کی 5 سالہ جنگ سے بھاگ کر اتوار کے روز یونان کے جزیرے پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ شکستہ کشتیوں پر سوار یہاں پہنچے ہیں اور باوجود یہ کہ بین الاقوامی معاہدہ طے کرے تارکین کو واپس ترکی بھیجا جائے۔ عینی شاہدوں کے مطابق تقریباً 900 پناہ گزین، جن میں شامی، عراقی اور افغانی شامل ہیں، اتوار کی رات جزائر پر پہنچے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ 2 شامی مرد کشتی پر مردہ پائے گئے اور 2 لڑکیاں یونان کے کنٹرول میں دیے گئے ہیں۔ صومالیہ میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ الشباب عسکریت پسندوں نے صومالی حکومت کے فوجی اڈے پر حملہ کیا، جس میں کم از کم 6 فوجی ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ باغیوں نے لانتابور کے اڈے پر سوار صبح کے وقت حملہ کیا، جو موگادیشو سے 40 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ متعدد فوجی گاڑیوں پر حملہوروں نے قبضہ کر لیا۔ صومالیہ میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شدت پسند گروپ الشباب کے جنگجوؤں نے حکومت کے ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے، جس میں کم از کم 6 فوجی ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق جنگجوؤں نے موگادیشو کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر لانتابر کے علاقے میں پیر کے صبح فوجی اڈے پر 2 مختلف اطراف سے حملہ کیا۔ حملے کے دوران جنگجوؤں نے کئی گاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ اسپین کی شاہراہ پر بارسلونا اور وینسلیا کے درمیان اتوار کے روز بس کے حادثے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ بس غیر ملکی طلبہ کو لے کر جا رہی تھی۔ کم از کم 34 مسافر زخمی ہوئے، جس میں سے 28 شدید زخمیوں کو ہسپتال داخل کرایا گیا۔ اسپین کے حکام کا کہنا ہے کہ بس میں درجنوں ملکوں کے طلبہ سوار تھے، جس میں جرمنی، برطانیہ، نیوزی لینڈ اور جاپان شامل ہیں۔ حکام نے بس ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری معاہدے کے فوائد ناقابل تردید ہیں، گو کہ اس کے حقیقی ثمرات کا فائدہ لوگوں تک پہنچنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت میں 4 روزہ صوفی کانفرنس میں القاعدہ، داعش، طالبان اور ان جیسے دیگر عسکری پسند گروپوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے نوجوانوں کو ان سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی۔ اس پس منظر میں پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے تصوف، مذہب اور روحانیت کے موضوعات پر کام کرنے والے دانشوروں سے گفتگو کی ہے اور جاننا چاہا ہے کہ صوفی ازم کیا ہے۔ مزید اقتباسات پر مبنی رپورٹ پیش خدمت ہے۔
ہم انالیسس لیں گے، بات کریں گے صوفیزم پہ۔ ہمارے ساتھ ہیں خواجہ اکرام الدین صاحب، پروفیسر ہیں انڈین لینگویجز کے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ خوشتر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ کوآرڈینیٹر تھے اس ورلڈ صوفی فورم کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اس میں حمید شاہد صاحب رائٹر ہیں، کریٹک ہیں۔ عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے اندر صوفی کلام کے اوپر کام کر رہی ہیں اور اس کا منظوم اردو ترجمہ کر رہی ہیں، اس کے کم از کم 3 نسخے سامنے آ چکے ہیں۔ اور اقبال واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں، لیکن صوفیزم سے بذات خود بہت زیادہ انسپائر ہیں، مسٹسزم سے اور صوفیزم سے۔ ان سے بھی ہم جانیں گے کہ یہ ہے کیا۔ سب سے پہلے خواجہ اکرام الدین صاحب، پروفیسر آف انڈین لینگویجز، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، صوفیزم ہے کیا؟ ایک عام آدمی کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرے؟
دیکھیے، دو باتیں ہیں، آپ نے کئی سوالات ایک ساتھ رکھ دیے ہیں، لیکن اچھی بات ہے چونکہ ان چیزوں پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ آپ نے کہی، مجھے سب سے اہم یہ ہے کہ کیا صوفیزم کوئی الگ چیز ہے یا مذہب سے اس کا کوئی واسطہ ہے یا اس کو کس نظریے سے دیکھا جائے۔ تو اس حوالے سے مجھے یہ کہنا ہے کہ صوفیزم دراصل آپ اس کو کئی حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ابھی اس ورلڈ کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جس صوفیزم کی بات کر رہے ہیں اس کا تعلق بنیادی طور سے اسلام سے ہے، یعنی اسلامی تصوف کے نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں، اسلامی صوفیزم کا جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، صوفیزم کی جب ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ الگ سے کوئی چیز ہے۔
بہت سارے لوگ صوفیزم کے یا آج کے صوفیزم کو سیکولرزم کا بھی نام دیتے ہیں، تو کیا اس ریفرنس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے؟
اگر جس کو ہم مسٹسزم کہتے ہیں، اسپرچولزم کی بات کرتے ہیں، اگر صرف اس کو بغیر کسی اصطلاح کے اگر دیکھنا چاہیں تو اس کا تصور اسلام کی آمد سے بہت پہلے سے ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی آمد سے پہلے جو بڑے مذاہب ہیں ان میں خاص طور پر کرسچینٹی ہو یا ہندوازم ہو اور یا بدھزم ہو، اور اس کے علاوہ ایران کی طرف اگر چلے جائیں تو وہ زرتشتی مذاہب کے لوگ ہوں، کہیں نہ کہیں اس طرح کے تصورات ملتے تھے۔ بعد میں آ کر کے ہم نے اس کو تصوف کا نام دیا جب اس کو اس طریقے کو ہم نے اسلام سے جوڑا۔ کو دو راستے سے دیکھیے، ایک تو وہ ہے جو صرف نظری مباحث ہے، اور تصوف ایک وہ ہے جو عملی طریقہ کار ہے۔
خوشر صاحب، آپ بتائیے گا، یہ کانفرنس آپ کے اپنے نوٹس میں یہ کتنی کامیاب رہی، اس کو آرگنائز کرنے کا آپ کا بنیادی مقصد کیا تھا اور کتنا کنوے ہوا ہے وہ؟
بنیادی طور پر یہ اس کانفرنس کو آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، جو ہندوستان کی صوفی سنی مسلمانوں کی بہت بڑی تنظیم ہے، جو ہندوستان کی تقریباً 14 ریاستوں میں کام کر رہی ہے، اور ہندوستان کے علاوہ بعض دوسرے ملکوں میں بھی، 3-4 ملکوں میں بھی اس کی شاخیں قائم ہیں، وہاں بھی قائم کر رہی ہے۔ اس کانفرنس کو منعقد کرنے کا مقصد صرف یہ تھا بنیادی طور پر کہ پوری دنیا کے اندر جو انٹالرنس کا جو ماحول بنا ہوا ہے اور دہشت پسندی اور دہشت گردی کا ماحول بنا ہوا ہے، میں دہشت گردی کو بھی یہاں ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ صرف دہشت گردی ان معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی ہتھیار اٹھا لے صرف وہ دہشت گردی ہے، بلکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نظریاتی دہشت گردی بھی ہوتی ہے، یعنی انتہا پسندی جو ہوتی ہے، بعض مسلمانوں کے طبقے میں انتہا پسندی ہے، اس کو بھی میں نظریاتی دہشت گردی کہتا ہوں۔ اگر تصوف کو پروموٹ کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر امن و امان بھی پیدا کیا جا سکتا ہے اور شانتی بھی لائی جا سکتی ہے۔
حمید شاہد صاحب، آپ صوفیزم کو، مسٹسزم کو، روحانیت کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ سیکولرزم کی طرف ان کا کتنا ٹلٹ ہے، کیا کہیں گے آپ؟
صوفیزم بنیادی طور پہ اس کا تعلق وجود کے ساتھ ہے۔ یہ وجود کے دو معنی ہیں، ایک وجود کے معنی مغرب کے پاس ہیں، ایک وجود کے معنی مشرق کے پاس ہیں۔ وہ وجود جس کے اعضاء وہاں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اور طرح کے ہیں. وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جسے آپ ریسنس کہتے ہیں نا, وہ بھی دیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کا پرابلم وہاں پہ یہ آیا ہے کہ طبیعتی علوم جتنے بھی ہیں, جو فزیکل سائنسز جتنی ہیں, ان کا غلبہ ہونے سے آپ کا وہ وجود اتنا اوپر سے لاد دیا گیا ہے کہ وہ آپ سے سوال کرنے لگے ہیں کہ میرا اپنا وجود جب میں خود کھاؤں, مائی سیلف جو ہے
صحیح.
وہ آپ کا سیلف جو ہے وہ اسے منا ہو گیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو چیزیں
ٹھیک ہے. انور اقبال صاحب, صوفیزم, اسلام, روحانیت, ایکسٹریمزم, آپ اس کو الیبوریٹ کیجیے گا.
دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے انتہا پسندی سے کے ساتھ, اصل میں صوفیزم کو ہم کسی ایک زمانے سے کے ساتھ محدود نہیں کر سکتے, لیکن جو کچھ حالات ہوتے ہیں اس کا انسان کی سوچ پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اس وقت جو اسلام کی ایک فارم بھر کے ہمارے سامنے آئی ہے, طالبان کی صورت میں, القاعدہ کی صورت میں, آئی ایس آئی ایس کے جو دہشت گرد ہیں کی صورتوں میں, اس میں نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلم دنیا بھی, بلکہ میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا زیادہ یہ سوچنے سے مجبور ہو گئی کہ ان کا مطلب ہے کیا.
عائشہ آپ کا, آپ نے صوفیہ کا کلام پڑھا ہے, خاص طور پہ جو تصوف کا پیغام ہے شاعری کی صورت میں اس کو پڑھتی ہیں, آپ خود اس کو کیسے الیبوریٹ کرتی ہیں, کیسے کیا میسج آپ پاتی ہیں صوفیزم سے؟ اور یہ سوال بھی میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ اسی دنیا میں رہتی ہیں, سوشل میڈیا بھی استعمال کرتی ہیں, وہاں پہ آپ ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویوز بھی دیکھتی ہیں, تو آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ پیغام باقی دنیا تک بھی پہنچے, اور یہ کس حد تک مددگار ہو سکتا ہے انتہا پسندی کے خاتمے میں؟
یہ آپ کے باطن کا سفر ہے, اور اس کا جیسے کہ سب نے پہلے کہا کہ اسلام سے پہلے بھی صوفیز بھی موجود تھے, صوفیزم بھی موجود تھا, اسلام کے آنے کے بعد اس کا کلر, اس کا رنگ کیسے چینج ہوا, جیسے آپ نے یہ سوال بھی کیا. دیکھیے جس جس نے اپنے باطن کا سفر کیا اور جس جس نے اپنے سیلف کو پایا, اس میں اس کا تعلق تھا کسی بھی مذہب سے تھا, کسی قوم سے تھا, کسی فرقے سے تھا, لیکن جب اس نے اس حقیقت کو پانا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے جس چیز کا پرچار کیا وہ انسانیت ہے, وہ ہیومینٹی ہے. اس نے دوسروں کو درد محسوس کیا. اور جہاں تک اسلام کی بات ہے کہ اسلام کے اندر صوفیزم یا یہ اس کا پرچار کیوں کیا جاتا ہے یا اسلام کو صوفیزم سے کیوں جوڑا جاتا ہے, تو اس سال میں اسلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے صوفیزم میں.
اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر سنی ہوگی کہ ایک شخص نے ایسی کار بنانے کا دعویٰ کیا جو پانی سے چلتی ہے, مگر بعد میں وہ دعویٰ جھوٹا نکلا. لیکن اب برازیل میں ایک شخص نے ایسی موٹر سائیکل بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو پانی سے چلتی ہے. آپ جانیے کاروں میں تو نئے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں, مگر موٹر سائیکل 100 سال پہلے ایجاد ہونے کے بعد سے تقریباً ایک ہی طرز پر چلی جا رہی ہے, تھوڑی بہت ماڈل میں تبدیلی ہو تو ہو, مگر بات اتنی بھی معمولی نہیں. اب برازیل میں ریکارڈو ایزیویڈو نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنا لی ہے جو پانی سے چلتی ہے. انہوں نے اپنی ایجاد کو موٹر پاور H2O کا نام دیا. اور H2O پانی کا کیمیائی نام ہے. اس موٹر سائیکل میں کار کی بیٹری لگا کر پانی کو اس کے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے. ہائیڈروجن کو جمع کر کے موٹر سائیکل کے سلنڈرز میں پٹرول کی طرح استعمال کیا جاتا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ پانی موٹر سائیکل میں ڈالا جاتا ہے اور صرف آکسیجن خارج ہوتی ہے. اس طرح پٹرول کا خرچ تو بچتا ہی ہے, ماحولیاتی آلودگی بھی پیدا نہیں ہوتی. ایزویڈو کو یہ موٹر سائیکل بنانے میں 6 ماہ لگے اور تقریباً $1,500 خرچ آیا, مگر وہ کہتے ہیں فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے. پانی سے چلنے والی یہ موٹر بائیک 1 لیٹر پانی میں 500 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے. ایک ایسے دور میں جب ایندھن کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باوجود اس کے استعمال میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے, متبادل ذرائع کی تلاش وقت کی ضرورت بن گئی ہے. اور اگر یہ متبادل پانی ہو تو اس کا حصول بھی مشکل نہیں اور قیمت بھی ادا نہیں کرنی پڑتی. چنانچہ 1 لیٹر پانی میں 500 کلومیٹر سودا مہنگا نہیں. البتہ $1,500 یعنی تقریباً 1,50,000 پاکستانی روپے یہ کچھ زیادہ ہے. دیکھیے شاید سائنس کے پاس اس کا بھی کوئی حل ہو. مدثر منصور، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل. اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل پاکستانی نوجوانوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ امریکہ آ کر یہاں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مشاہدہ کریں. اس ماہ اسلام آباد میں امریکہ سے واپس آنے والے نوجوانوں نے اس سلسلے میں اپنے تجربات سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا. کانفرنس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں محمد اشتیاق.
گزشتہ سال امریکہ میں 3 ہفتے قیام کر کے وطن واپس آنے والے پاکستانی نوجوانوں کے لیے اٹلانٹک کونسل نے حال ہی میں اسلام آباد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا. اٹلانٹک کونسل کے جنوبی ایشیا سینٹر کی ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہما حق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی نوجوانوں کو اس لیے امریکہ مدعو کیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں.
جو میڈیا دکھاتی ہے یو ایس میں وہی سب جانتے ہیں وہاں پہ, تو جب ایسے پاکستانی ینگ یوتھ آتے ہیں تو وہ کچھ پازیٹیو اصلی امیج دکھاتے ہیں کہ ہم بھی ہیومن ہیں, ہم آپ کے جیسے ہی ہیں, وی آر ناٹ اینی ڈفرنٹ دین یو, اور ہم بھی وہی کام کریں, ہم بھی وہی چاہتے ہیں دنیا میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی سب کے لیے. سو اٹ از اے پازیٹیو امیج اینڈ اٹس یہ جو یوتھ جاتے ہیں تو پھر وہ امیریکنز بھی دیکھتے ہیں, یو نو اٹس بوتھ ویز, اٹس اے بائی لیٹرل, تو دونوں طرف سے مس پرسپشنز ایڈریس ہو جاتی ہیں.
دانیال شاہ ایک فوٹوگرافر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ جو کچھ سیکھ کر وطن واپس آئے ہیں اب اسے دیگر نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں.
وہاں پہ عام لوگوں میں تو امیج پاکستان کا یہ تھا کہ ایک بہت ہی خطرناک ملک ہے اور جو عام لوگ بھی ہیں وہ بھی خطرناک ہوتے ہیں, لیکن ان کو ہم سے مل کے ان کو ایسا لگا کہ بالکل ہم ان کے جیسے ہی ہیں اور وہ ہم کو بھی لگا کہ وہ ہمارے جیسے ہی ہیں, تو لوگوں میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں تھا. وہاں پہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا. وہاں جیسے مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن کیمپین جو تھی اس میں لوگ کھلے دل سے جو ہے حصہ لے رہے تھے, ان کا اپنا اوپینین تھا, اور وہ میں یہاں پہ بھی دیکھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو یوتھ ہو رہی ہے وہ پولیٹیکلی اویئر ہو رہی ہے اور الیکشن میں حصہ لے رہی ہے.
جلیلہ حیدر کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے. وہ ایک وکیل ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کے دوروں سے دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے.
مجھے ایک موقع ملا کہ جن پلیٹ فارمز پہ ہمارے امیج خراب ہے ہم نے ان جگہوں پہ جا کے بھی یہ پروف کی, یہ ثابت کیا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم وہ نہیں ہیں جو میڈیا عموماً جو ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ دکھایا جاتا ہے, جو عورتوں کو برقعوں میں رکھتے ہیں, جو مارتے ہیں. ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم ان کی عورتیں ہیں, ہم ان کے نوجوان ہیں, اور ہم بہت خوبصورت پاکستان دیکھ رہے ہیں ان کمنگ فیوچر, ایک پاورفل سکسیزفل اور تعلیم یافتہ پاکستان.
اٹلانٹک کونسل کی ہما حق کہتی ہیں کہ اس طرح کے رابطوں اور دوروں سے یقیناً بہت سے شعبوں میں بہتری ممکن ہو سکے گی, لیکن ان کے بقول یہ عمل سست ہو سکتا ہے اور اس کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کراچی میں امن عامہ بحال کرنے کے لیے رینجرز کی کارروائیاں جاری ہیں. پیر کے روز رینجرز کی ایک چوکی پر کریکر پھینکا گیا, تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. دوسری طرف سیاسی سرگرمیاں بہت تیزی پکڑ رہی ہیں. کراچی میں ہونے والے تازہ ترین واقعات کے بارے میں شہزاد حسین کی رپورٹ.
ایک طرف تو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جاری رینجرز اور پولیس کے آپریشن کے بعد امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور شہر میں سیاسی اور دوسری سرگرمیاں جاری ہیں, تو دوسری طرف آج بھی شہر میں پرتشدد کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں. پیر کو کراچی کے علاقے کورنگی میں رینجرز کی ایک چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا گیا جس میں کوئی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا. جمعے کو بھی کورنگی کراسنگ پر رینجرز کی چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا گیا تھا, اور اس سے قبل بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ایسے حملے ہوتے رہے ہیں, اور حکام کے مطابق ان حملوں میں ملوث مشتبہ افراد کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں. کبھی کراچی میں مجرموں اور دہشت گردوں کی فائرنگ سے ہلاکتیں ہوتی ہیں تو کبھی ان کی روک تھام کرنے والوں کی فائرنگ سے. جہاں ماضی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غلطی سے معصوم شہری ہلاک ہوئے ہیں, وہاں اتوار کی شب ایک 11 سالہ بچہ ایک سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. پولیس ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ بچہ کھیل کر واپس آیا تو اس نے اپنے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا جس سے وہ سیکیورٹی گارڈ ڈر گیا. اور بقول اس سیکیورٹی گارڈ کے اس نے گھبراہٹ میں ہوائی فائرنگ کرنا چاہی لیکن گولی بچے کو جا لگی جو شدید زخمی ہو گیا۔ بچے کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن اس کی جان نہ بچ سکی۔ پولیس نے سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے تفتیش جاری ہے۔ ایک اور گرفتاری شہر کے علاقے گلستان جوہر میں عمل آئی لیکن یہ سیاسی نوعیت کی گرفتاری تھی۔ صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر شاہد پاشا کو ان کی رہائش گاہ سے رینجرز نے گرفتار کر لیا اور بعد میں شاہد پاشا کو 90 روز کے لیے ریمانڈ میں دے دیا گیا۔ دوسری جانب جہاں تک کراچی کی سیاسی صورتحال کا تعلق ہے تو ہر کچھ دن بعد متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی رہنما جماعت اور اس کی قیادت پر تنقید کر کے ایم کیو ایم چھوڑنے اور مصطفیٰ کمال کی نئی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ تقریباً 3 سال ملک اور سیاست سے دور رہنے کے بعد کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے واپس آ کر متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت پر شدید تنقید کرتے ہوئے ایم کیو ایم چھوڑ کر اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ پھر اس میں ایم کیو ایم کے مزید 4 رہنما شامل ہوئے اور اب پیر کو متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اور رہنما ایڈوکیٹ انیس احمد خان نے ایم کیو ایم چھوڑ کر مصطفیٰ کمال کی نئی سیاسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ کراچی کی سیاسی صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے کہا،
ایم کیو ایم اور مصطفیٰ کمال گروپ کے جو فیصل ہے جو کہ بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا، مگر اس دوران متحدہ نے اپنے یوم تاسیس کو بہت بڑا جلسہ کیا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ لگتا ہے کہ متحدہ کے جو رہنما بہت زیادہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، مگر لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی بہت زیادہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ متحدہ کے خلاف آپریشن ہے۔ پھر رینجرز کے ڈی جی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو دفاتر کے قریب بم کے دھماکے ہو رہے ہیں اس میں کوئی بڑی تنظیم ملوث ہے، تو لگتا یہ ہے کہ معاملات ابھی اسی طریقے سے چلیں گے، کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوگا۔ فی الحال تو معاملہ کراچی کا
متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی پریس ریلیز میں اس کے رہنما شاہد پاشا کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایم کیو ایم کے خلاف کاروائیوں کا تسلسل قرار دیا ہے، جبکہ مختلف رہنماؤں کے ایم کیو ایم کو چھوڑنے اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہونے کو ایم کیو ایم اپنے خلاف سازش اور متحدہ قومی موومنٹ کو توڑنے کی کوشش قرار دیتی رہی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغان فوج نے شورش زدہ صوبے ہلمند میں طالبان کے قبضے والے قید خانے پر چھاپہ مار کر 16 یرغمالیوں کو رہا کرا لیا، جن میں شہری اور سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ وزارت دفاع کے ایک ترجمان دولت وزیری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ضلع گریشک میں گزشتہ رات کے حملے میں 17 طالبان باغی بھی ہلاک ہوئے، جن میں 6 خودکش حملہ آور بھی موجود تھے جو قید خانے کی حفاظت کر رہے تھے۔ طالبان کے ترجمان نے شوراکی علاقے پر اس چھاپے کی تصدیق کی ہے اور غیر ملکی حملہ آوروں نے بھی اس کارروائی میں حصہ لیا۔ طالبان نے یہ اصطلاح امریکی قیادت والے فوجیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 شہریوں کو چھڑا لیا گیا جبکہ 7 دیگر فوجی کارروائی میں مارے گئے اور 5 زخمی ہو گئے۔ امریکی صدر براک اوباما پیر کے روز ہوانا میں کیوبا کے صدر راہل کاسٹرو سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ملاقات میں تعلقات بحال کرنے کے علاوہ انسانی حقوق جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں دونوں ملک اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ صدر براک اوباما نے اپنے تاریخی 3 روزہ دورے کے دوسرے دن دی پلازا آف ریولوشنری میں کیوبا کے آزادی کے ہیرو ہوزے مارتی کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ موسمیاتی عالمی تنظیم ڈبلیو ایم او نے کہا ہے کہ 2015 گرم ترین، خشک ترین اور سب سے زیادہ بارشوں کا سال تھا۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
موسمیات کی عالمی تنظیم ڈبلیو ایم او نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ کرہ ارض کے درجہ حرارت میں اضافہ اس سے پہلے کی پیش گوئی سے کہیں زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے۔ ڈبلیو ایم او کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی آب و ہوا میں تبدیلی کی خطرناک رفتار گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کا نتیجہ ہے اور اس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ زمین کی سطح کے اوسط درجہ حرارت کے ماضی کے ریکارڈ سن 2015 میں بڑے فرق سے ٹوٹ گئے اور موجودہ سال جنوری اور فروری میں نئے ماہانہ ریکارڈ قائم ہونے سے خدشہ ہے کہ یہ تیز اثر جاری رہے گا۔ ڈبلیو ایم او کے سیکرٹری جنرل پیٹری ٹالس کہتے ہیں کہ زمین اس وقت پہلے ہی بیسویں صدی کے آغاز سے ایک درجہ سیلسیس زیادہ گرم ہو چکی ہے، جو انتہائی سطح 2 درجے سیلسیس سے نصف تک کی حد ہے۔
This warming trend is continuing, so there's no plateau, and partly it's because of strong El Nino that we were facing.
درجہ حرارت میں اضافے کا یہ رجحان جاری ہے، چنانچہ کوئی سطح مرتفع نہیں، اور اس کی جزوی وجہ شدید ایل نینیو اثرات ہیں جن کا سامنا ہمیں گزشتہ برس رہا، لیکن یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی اور درجہ حرارت میں اضافے کا یہ رجحان جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 درجے سیلسیس اضافے کی حد تک پہنچنے پر سن 2015 سے کہیں زیادہ شدید موسمی حالات پیش آئیں گے۔ ڈبلیو ایم او کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ برس سطح سمندر میں اضافہ سب سے زیادہ تھا۔ رپورٹ کے مطابق فروری سن 2015 میں آرکٹک میں برف کی سطح اس وقت کم ترین تھی اور گزشتہ فروری میں اور کم ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق سن 2015 میں ایشیا، جنوبی امریکہ اور مغربی اور وسطی یورپ اور شمال مغربی امریکہ اور مغربی کینیڈا میں موسم کی وجہ سے ریکارڈ سطح پر گرمی کی شدید لہر آئی اور جنگل میں وسیع پیمانے پر آگ لگی رہی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بہت سے افریقی ممالک میں شدید بارشیں ہوئیں، خاص طور پر ملاوی میں جہاں زندگی کے بدترین سیلاب آئے۔ رپورٹ کے مطابق ایتھوپیا اور جنوبی افریقہ میں شدید خشک سالی رہی، جس کی وجہ سے زراعت اور انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ ڈبلیو ایم او کے سربراہ ٹالس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں خدشہ ہے کہ 2 درجے سیلسیس اضافے کی سطح سن 2030 تک مکمل ہو جائے گی، جو پہلے کے اندازوں سے عشروں پہلے ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ مقام جس سے واپسی ممکن نہیں سوچ سے زیادہ تیزی سے قریب آ رہا ہے، چنانچہ ملکوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ کا فضا میں اخراج فوری طور پر روکنا ہوگا اور فوسل فیول سے دوبارہ قابل استعمال توانائی کی جانب بڑھنا ہوگا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رجی دبئی ایک بجٹ ایئر لائن کا مسافر بردار طیارہ ہفتے کے روز جنوبی روس میں حادثے کا شکار ہو گئے اور طیارے پر سوار تمام 62 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کی چھان بین جاری ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں بہجت چلانی۔
شہری ہوا بازی کے ماہرین نے فلائی دبئی کے مسافر بردار طیارے کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں چھان بین کا آغاز کر دیا ہے۔ جنوبی روس میں ہفتے کے روز یہ مسافر بردار جہاز کریش کر گیا تھا اور اس میں سوار تمام کے تمام 62 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ روس، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے تفتیش کاروں نے اتوار کے روز بوئنگ 737 کے ملبے کی جانچ جاری رکھی تاکہ حادثے پر روشنی ڈالنے والی کسی وجہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ روس کے شہری ہوا بازی کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے 2 فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر مل گئے ہیں، لیکن انہیں بری طرح سے نقصان پہنچا ہے اور ممکن ہے کہ حادثے کی وجوہات کا تعین کرنے والی معلومات کے حصول میں کئی مہینے درکار ہوں۔ دبئی میں قائم فلائی دبئی نے کہا ہے کہ مسافروں میں 33 خواتین، 18 مرد اور 4 بچے شامل تھے۔ روسٹوف آن ڈان کے مکینوں نے شہر کے ہوائی اڈے کے داخلہ راستے پر پھول رکھے ہیں اور موم بتیاں روشن کر کے ایک عارضی یادگار بھی بنا دی ہے۔ روسٹوف آن ڈان کی مکین مرینا بانڈر کا کہنا ہے کہ میرے لیے اس المیہ کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بے حد خوفناک بات ہے۔ میں خود اکثر فضائی سفر کرتی ہوں اور جہازوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ ہوا ہے لفظوں میں اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ حادثے کا شکار ہونے والوں کے عزیز کس طرح محسوس کریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی طرف سے ہمارے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن اس حادثے کو بھولنا ناممکن ہے۔ اطلاعات کے مطابق بارش اور تیز ہواؤں میں جہاز نے 2 گھنٹے تک ہوائی اڈے کے اوپر پرواز کی، ایک مرتبہ لینڈ کرنے کی کوشش بھی کی، جس کے بعد دوسری کوشش کرتے ہوئے اس میں آگ لگ گئی۔ فلائی دبئی کے چیف ایگزیکٹو غیث الغیث کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مشکل یا دشواری کے لیے کوئی کال نہیں کی گئی۔ ہوائی اڈے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ پیر سے اسے دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ فلائی دبئی حکومت کی ملکیت والی ایک ارزاں ایئر لائن ہے، جس کا تعلق ایمریٹس ایئر لائن سے ہے۔ روس کے لیے اس کی پروازیں 2013 سے چلائی جا رہی ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ میں اسلام کے متعلق بڑھتے ہوئے خوف یا اسلاموفوبیا نے جو صدارتی انتخابی مہم میں کیے جانے والے تبصروں کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ گیا ہے، امریکی مسلمانوں پر سب کی توجہ مرکوز کر دی ہے۔ ریاست ایلینوائے میں جہاں امریکہ بھر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے، کچھ لوگ اس صورتحال کے خلاف مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں اور ریکارڈ کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے کین فرباخ کی بھیجی ہوئی رپورٹ پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
اشہد ان محمد رسول اللہ۔
سیف مظہر شکاگو کے شمال مغرب میں واقع مسلم کمیونٹی سینٹر میں، جس کا شمار ایلینوائے کی قدیم مساجد میں ہوتا ہے، کام کرتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کوئی تارک وطن نہیں ہیں، وہ اسی شہر میں پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑھے، لیکن انہیں ہمیشہ یہ محسوس نہیں ہوتا کہ انہیں قبول کیا جاتا ہے۔ ان کے الفاظ،
Like if I would go to a like a store or a restaurant, I kind of sometimes put my head down a little bit so people don't look at me in a like a terroristic way, you know, or he looks like a terrorist or something, you know.
مثلاً اگر میں کسی اسٹور یا کسی ریسٹورینٹ میں جاتا ہوں تو بعض دفعہ میں ایک طرح سے اپنا سر تھوڑا سا جھکا لیتا ہوں تاکہ لوگ مجھ پر اس طرح نظر نہ ڈالیں جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں یا میں ایک دہشت گرد کی طرح دکھائی دیتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے سیف مظہر کے۔ عمران کمال مفتی کو معلوم ہے کہ اسلامک فاؤنڈیشن آف پیوریا کے ارکان، جن میں ان کے اسکول کے بچے شامل ہیں، اس صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔
And then the comments are coming like all Muslims are terrorists, or that Muslims celebrate 9/11, or Muslims are going to blow something up.
وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں، یا یہ کہ مسلمان 9/11 کا جشن مناتے ہیں، یا مسلمان کسی چیز کو دھماکے سے اڑانے والے ہیں۔ یہ الفاظ تھے عمران کمال مفتی کے۔ اور شکاگو کاؤنٹی کے ایک عہدیدار جان ارینا کہتے ہیں کہ غیر مسلم بھی اس چیز کا نوٹس لے رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
We're having a conversation nationally about religion, about race, in some of the most divisive terms that I've ever seen in my time watching politics.
ہم مذہب کے بارے میں، نسل کے بارے میں، قومی سطح پر کچھ انتہائی اختلافی انداز سے گفتگو کر رہے ہیں جو میں نے اپنے دور میں سیاست میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ الفاظ تھے شکاگو کاؤنٹی کے ایک عہدیدار جان ارینا کے۔ انتخابات کا موجودہ موسم متنازع تبصروں سے بھرپور رہا ہے، جن میں سے زیادہ تر ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کی مہم میں سب سے آگے کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آئے ہیں، جنہوں نے امریکہ میں مسلمانوں کا داخلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ کچھ مساجد بند کرنے پر بھی غور کریں گے۔ اسلامک فاؤنڈیشن آف پیوریا کے امام کامل مفتی کا کہنا ہے،
He said that if mosques are open and Muslims have nothing to hide, why don't they open them? But that simply is not true. It defies facts. And I think this is the loudest
وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مساجد کے دروازے کھلے ہیں اور مسلمانوں کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر وہ انہیں کھول کیوں نہیں دیتے۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ حقائق کو بگاڑنے کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے نمایاں طریقہ ہے جس کے ذریعے میں یہ پیغام بھیج سکتا ہوں۔ نفرت سے چھپانے کی بجائے مفتی نے پیوریا میں واقع اپنے اسلامی مرکز کے دروازے ایک بین العقائد تقریب کے لیے کھول دیے، جس کا نام تھا اسلام کے بارے میں جانیں، امن کے بارے میں جانیں۔ اس چیز نے بہت سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا، جن میں زیادہ تر غیر مسلم تھے۔ منتظمین نے ان لوگوں کے لیے جنہیں اس تقریب میں شرکت کے لیے جمنازیم میں جگہ نہیں مل سکی تھی، براہ راست کوریج کا انتظام کیا تھا۔ اس بارے میں امام کامل مفتی نے بتایا،
Mosques are not unwelcome places, they are not closed places, they are very open places, and what essentially Muslims do in mosques is pray, play, socialize, have fun.
مساجد ایسی جگہ نہیں ہیں جہاں لوگوں کا خیر مقدم نہیں کیا جاتا، وہ بند جگہ نہیں ہیں، ان کے دروازے سب کے لیے پوری طرح کھلے ہیں، اور مسلمان بنیادی طور پر مساجد میں جو کچھ کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور فن کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے کامل مفتی کے۔ سیف مظہر کہتے ہیں کہ شکاگو کی مسلم کمیونٹی سینٹر ایک مسجد بھی ہے جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ مظہر کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ ان کی مسجد کا دورہ کرنے والے یہاں سے جاتے ہوئے ان کے مذہب کے بارے میں جاننے کے علاوہ بھی بہت کچھ جان کر رخصت ہوں گے۔ ان کے الفاظ،
We're all American and we love America, you know what I'm saying, and we're part of America.
ہم سب امریکی ہیں اور ہم امریکہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم امریکہ کا حصہ ہیں۔ یہ الفاظ تھے سیف مظہر کے۔ اور مسلمان دنیا کی آبادی کا ایک پھلتا پھولتا ہوا حصہ ہیں۔ ایک تحقیقی ادارے پیو ریسرچ سینٹر کا کہنا ہے کہ آبادی میں افزائش کا موجودہ رجحان جاری رہا تو 2050 میں دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں کے مساوی تک ہو سکتی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
کئی مہینوں سے روس کی حکومت یوکرین کی ایک پائلٹ نادیا سیوچنکو کے خلاف ایک مقدمہ چلا رہی ہے جسے روس کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں نے سن 2014 میں مشرقی یوکرین سے اغوا کیا تھا اور جون کے مہینے میں اسے اس کی مرضی کے خلاف سرحد پار کر کے روس میں لائے تھے. روسی حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دو روسی صحافیوں کی ہلاکت میں ملوث تھی. سیوچنکو اس الزام کی پرزور تردید کرتی ہیں. 8 مارچ کو اپنے ایک بیان میں امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے نادیا سیوچنکو کے خلاف الزامات کو جھوٹا اور ان کی قید کو غیر قانونی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وہ یوکرین کے قومی افتخار اور طاقت کی ایک علامت بن چکی ہیں جو اپنی جیل کی کوٹھی کے اندر سے ہی اپنے ملک کی پارلیمنٹ راڈا کے لیے منتخب ہوئی. نادیا سیوچنکو کی حراست اور ان کے خلاف مقدمہ قانون کی بالادستی سے صرف نظر کا عکاس ہے. جیسا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک الگ بیان میں کہا کہ 20 ماہ سے جب سے انہیں مشرقی یوکرین سے اغوا کیا گیا تھا اور روس لے جایا گیا تھا، مس سیوچنکو مبینہ طور پر پوچھ گچھ، قید تنہائی اور جبری نفسیاتی حربوں کو برداشت کر چکی ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور نائب صدر بائیڈن دونوں نے سیوچنکو کی صحت اور عافیت پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ روسی فیڈریشن کی جانب سے اپنی مسلسل قید پر احتجاج کے لیے وہ مارچ کی 4 تاریخ سے خوراک کھانے اور پانی پینے سے انکار کر چکی ہیں. دونوں عہدیداروں نے روس پر ایک بار پھر زور دیا ہے کہ وہ سیوچنکو کو فوری طور پر رہا کرے اور انہیں یوکرین واپس بھیجے. جیسا کہ نائب صدر بائیڈن نے کہا، نادیا اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کے پاس جانے اور یوکرین کو ایک نئی حیات میں ڈھالنے کے عمل کی ابتدا کرنے کے لیے اسمبلی کے اپنے ساتھی ارکان کے ساتھ شامل ہونے کی حقدار ہیں. یورپ کی سلامتی اور تعاون سے متعلق تنظیم کے لیے امریکی سفیر ڈینیل بیئر نے بھی روس کی جانب سے نادیا سیوچنکو کی حراست کے ساتھ ساتھ اولیکسینسوف، الیگزینڈر کوچنکو، اسٹانسلاف کلی، میکولا کارپیوک، آکٹیم چیگوز اور یوکرین کے ان تمام باشندوں کی حراست کی مذمت کی جنہیں روس اور مشرقی یوکرین کے علیحدگی پسندوں کے زیر قبضہ علاقوں میں ناجائز طور پر حراست میں رکھا گیا ہے. انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق اس نوعیت کی حراستوں کے کم از کم 20 واقعات ہو چکے ہیں. سفیر بیئر نے کہا کہ سیاسی محرکات کی بنا پر گرفتار کیے گئے یوکرینی شہریوں کے خلاف الزامات کو خارج کیا جانا چاہیے، اور جہاں تک روس کے اندر پکڑ کر رکھے جانے والوں کا معاملہ ہے تو انہیں یوکرین واپس جانے کی اجازت دی جانی چاہیے، اور ایسا کرنے میں ناکامی کی صورت میں روس او ایس سی ای کے ساتھ اپنے وعدوں کے ساتھ ساتھ منسک معاہدوں کے تحت اپنے وعدوں کی بھی مسلسل خلاف ورزی کرے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. امریکی محققی کی ایک ٹیم نے پتہ لگایا ہے کہ تاخیر سے ماں بننے والی عورتوں کو مخصوص صحت کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جن میں دل کا دورہ اور فالج کے خطرات شامل ہیں. امریکی ریاست منیسوٹا میں زینت قریشی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے منعقدہ مطالعے کے مطابق ایسی خواتین جنہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد بچے پیدا کیے تھے وہ اپنی بعد کی زندگی میں دل کے دورے یا فالج کے بڑے خطرات میں تھی. امریکی محققین نے یہ سائنسی پرچہ امریکی سٹروک ایسوسی ایشن کی لاس ویگس میں ہونے والی بین الاقوامی سٹروک کانفرنس 2006 میں پیش کیا ہے. زینت انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور تحقیق کے سربراہ عدنان قریشی نے کہا کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ بڑی عمر میں ماں بننے کا تجربہ کرنے والی خواتین کم عمر حاملہ ماؤں کی نسبت زچگی کے دوران زیادہ پیچیدہ مسائل کا سامنا کرتی ہیں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ ماں بننے میں تاخیر کے نتائج عورتوں کی مستقبل کی صحت کے نقصانات تک پھیلے ہوئے ہیں.
مطالعاتی جائزے کے لیے تحقیق کاروں نے 72,000 امریکی عورتوں کے اعداد و شمار اکٹھے کیے اور ان کا تجزیہ کیا. 12 سالہ طویل صحت کے مطالعے کے دوران 3,300 عورتیں 40 سال کی عمر کے بعد ماں بنی تھی. محققین کی ٹیم نے تاخیر سے ماں بننے والی خواتین کے ہاں دل کے دورے یا فالج کے خطرات کی شرح کا مقابلہ ان ماؤں کے ساتھ کیا جو کم عمری میں ماں بن گئی تھیں. نتائج سے ظاہر ہوا کہ 40 سال کی عمر کے بعد ماں بننے والی عورتوں کے ہاں دل کے دورے کے خطرے میں معمولی اضافہ ہوا تھا جو 2.5% سے 3% تک بڑھ گیا تھا. مطالعے کی مدت کے دوران تقریباً 4% بڑی عمر کی ماؤں پر فالج کا حملہ ہوا تھا. ان کے مقابلے میں کم عمری میں ماں بننے والی 2.4% خواتین فالج کا شکار ہوئی تھی. نتائج سے واضح ہوا کہ کم عمر ماؤں کے لیے فالج کا خطرہ 0.5 بڑا تھا اور بڑی عمر کی ماؤں کے لیے فالج کے خطرے میں 1% اضافہ ہوا تھا. تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ تاخیر سے ماں بننے والی عورتوں کے ہاں دل کی بیماریوں سے موت کا خطرہ 3.9% تھا، جبکہ کم عمری میں ماں بننے والی عورتوں میں دل کی بیماریوں کے نتیجے میں ہونے والی اموات کا خطرہ 2.3% تھا. محققین نے کہا کہ گزشتہ مطالعوں سے ظاہر ہوا تھا کہ 35 سال کی عمر کے بعد بچہ پیدا کرنے والی عورتوں میں ذیابیطس اور بلند فشار خون کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. محقق عدنان قریشی نے کہا کہ ایسی مائیں جن کے ہاں تاخیر سے بچے پیدا ہوئے ہیں انہیں ان خطرات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے دل کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنا بے حد ضروری ہے. یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلرخ اور ہمارے انجینئر ہیں بل باربر. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ، پی او باکس 1353 اسلام آباد. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ نگہبان.